بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین کرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی وہ توسل کے حوالے سے تھی کہ توسل کے معنی کیا ہیں، توسل کا مفہوم کیا ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں توسل کے اصول کیا ہیں اور اس کے شرائط کیا ہیں۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس مختصر سی رپورٹ کے بعد جس میں آپ کے نظریات بیان کیے گئے۔
آپ توسل سے کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ توسل سے کیا سمجھتے ہیں، تو توسل یعنی کسی کو وسیلہ اور کسی کو ذریعہ قرار دینا اپنے تمام مشکلات میں، اپنے تمام پریشانیوں میں، اور یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم توسل اختیار کرو۔
توسل یعنی کسی چیز سے نزدیک ہو کر اس کی سفارش یا اس کے ذریعے سے اپنا کوئی سا بھی مقصد ہو اس کو حاصل کرنا، یہ توسل۔ اور وسیلہ یعنی جو لگاؤ اور رغبت کی وجہ سے کسی چیز کے ذریعے سے قرب حاصل کر کے، قرب حاصل کرنے کے بعد اس کے سفارش کرنا یا اس کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرنا، اور بارگاہ خداوند عالم میں کسی ایسی چیز کے ذریعے سے توسل یا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے جو بارگاہ خداوندی میں قدر و منزلت رکھتی ہو اس کے ذریعے سے توسل اختیار کرنا۔
توسل کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے ذریعے کسی سے نزدیک ہونا یا کسی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ قرار دینا، نہ کہ کسی کی عبادت کرنا یا کسی کو عبادت میں شریک قرار دینا۔ لہٰذا توسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام یا اہل بیت علیہم السلام سے مستقل طور پر کوئی چیز مانگی جائے، بلکہ توسل سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ، پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروی اور اطاعت کے ذریعے پروردگار عالم سے کوئی چیز مانگی جائے، تو اس میں نہ کسی طرح کا شرک ہے اور نہ ہی قرآن آیات کے برخلاف ہے۔
ناظرین کرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑی اچھی گفتگو کی آپ ناظرین میں سے کچھ افراد نے جنہوں نے یہاں پر اپنے نظریات بیان کیے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ توسل بہت ہی اہم موضوع ہے، جیسا کہ اس کے پہلے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا، وہاں پر معنی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یا کسی ذات کو ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، اور وہ کون ہے جس کو بناتے ہیں تو اس کے لیے اپنے الگ شرائط ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی اپنے آپ کو یعنی مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ وسیلے کے قائل ہیں تو وہ کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا وہ بت کو وسیلہ بناتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ جو بت کو وسیلہ بناتا ہے وہ ان کی الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان کی عبادت کرتا ہے اور خداوند عالم کا شریک قرار دیتا ہے۔ تو کیا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء الہی یا ائمہ طاہرین، اگر ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں تو کیا ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک کافر اور ایک مشرک بت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم حضور کو اگر وسیلہ بنا رہے ہیں تو صرف اس لیے بنا رہے ہیں چونکہ خود خداوند عالم نے ان کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ خود خدا نے ہم سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے صاحبان ایمان تم تقوی الہی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، اور وسیلہ سب سے عظیم ذات جو ہے وہ ہمارے حضور کی ذات ہے۔ لیکن افسوس اس مقام پر ہوتا ہے کہ انہی کے نام لیوا یعنی خود رسول کے نام لیوا اس چیز کو شرک قرار دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اتنی بے احترامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں خود حضور کے سلسلے میں کہ جو سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ان کا کام خالی یہ تھا کہ یہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچائیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے اور ان عقیدت کی نگاہ سے بھی ہم ان کی طرف نظر نہیں کر سکتے، معاذ اللہ ان کو ایک پوسٹ مین کی حیثیت، یعنی جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہے مثلاً لیٹر ایک نے لکھا ہے اور جس تک لیٹر پہنچنا ہے، تو دو حیثیتیں جو ہیں، ایک تو لکھنے والے کی اور جس تک پہنچ رہا ہے، پوسٹ مین کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ وہ نبی کو اسی طریقے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت بالکل اسی طریقے سے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارے اپنے حضور کے صدقے میں ملا ہے، اپنے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اسی طریقے سے جو زحمتیں رہی ہیں مثلاً اجلۂ اصحاب جو بزرگان تھے صحابہ کرام میں ان کی، اور ائمہ طاہرین اور اولیاء الہی جو انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں، تو اس کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ اگر ان کے صدقے میں ہم خود کچھ خداوند عالم سے مانگتے ہیں، اگر ان کو واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تو پھر خداوند عالم بھی ہماری طرف توجہ کرتا ہے اور یہ ان کی زحمتوں ہی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو توسل کرنا چاہتا ہے اس کے شرائط کیا ہیں، اور اسی طریقے سے جس سے توسل کیا جاتا ہے وہ کون ہونا چاہیے، اصول اور شرائط کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، ایک مرتبہ پھر ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اسٹوڈیو تشریف لا کر ہماری میزبانی کو قبول فرمایا، پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور ناظرین کے بھی کہ جنہوں نے ہمیں تحمل کیا اور ہماری ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوگا انشاءاللہ۔
قبلہ، اجازت دیجیے ہم اپنے حاضرین سے بھی ذرا ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں۔ ہم آپ حضرات کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے زحمت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے، اور انشاءاللہ پروگرام میں آپ ہمارے شریک رہیں گے، جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے مہمان سے آپ پوچھیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا چونکہ آج کی بھی گفتگو ہماری جو ہے وہ توسل ہی کے حوالے سے ہے، لیکن سب سے پہلے جو شرائط اور اصول کا مسئلہ ہے، تو ہم شرائط آپ سے جاننا چاہیں گے کہ توسل کے شرائط کیا ہیں، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وبہ خیر المعین۔ توسل کے شرائط ایک عنوان وسیع ہے
جی،
اور عام یا آپ کہیں کہ ایک گستردہ موضوع ہے
جی،
کہ اس کو ذرا محدود کرنے کی ضرورت ہے
جی۔
سورہ مبارکہ مائدہ میں
جی
آیت نمبر 35 کہ ابھی یقیناً آپ نے بھی اسی کی تلاوت کی ہوگی
جی،
خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا
جی
اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
جی۔
خب، سب سے پہلے خداوند عالم اسی آیہ مجیدہ کے اندر وہ شرائط بھی بیان کر رہا ہے
جی
کہ جو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کون سے شرائط ہونے چاہیے،
صحیح،
اور ساتھ ساتھ حکم بھی دے رہا ہے
جی
کہ وسیلہ اپناؤ۔ اب وہ بات سے دیگر ہے وسیلہ اپنانے کی، لیکن ہماری بات چونکہ شرائط میں ہے
جی،
تو یہیں سے ہم اسی آیت کا سہارا لیتے ہوئے، آپ کسی ذات کو جب وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں
جی
خالق کائنات کی بارگاہ میں جانے کے لیے
جی،
اس کی اہم ترین شرائط میں سے دو چیزوں کو خالق کائنات نے ذکر کیا ہے، ایک کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا ہے تقویٰ۔
بے شک،
البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اسلام شرط نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن جب آپ ہاتھ اوپر سے رکھتے ہیں تو نیچے والی شرط خود بخود آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ بس اب بعد میں یہ نہیں کہیں کہ عقل کی ضرورت ہے، پہلے عقل چاہیے، عقل بھی چاہیے، اسلام بھی چاہیے، اور بعد میں کہا ایمان بھی چاہیے اور تقویٰ بھی چاہیے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ روشنی ڈالیں گے
کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل
بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی یاد کروں گا کہ
جی
قرآن کی نگاہ میں تقویٰ کیا ہے اور ہمیں کیا اپنانا ہے وسیلے تک جانے کے لیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں خود ایمان کے لیے
جی،
کہ عموماً ہم رٹ لگاتے ہیں کہ ایمان ہے، فلاں مومن ہے، اور خدا نے بھی کہا ہے کہ ایمان لے کر، یہ ایمان ہے کیا
جی
کہ جس کو اپنانے کے بعد انسان اگر وسیلہ کی بارگاہ میں آئے اور وسیلہ اپنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے، خوب یہ کتنا مقرب ہو جائے گا
جی۔
ایمان پورے قرآن میں صرف دو چیزوں پہ خداوند عالم نے فوکس کیا، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح ہے
جی۔
ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں بالکل شروع کی آیات میں متقین کے صفات میں ذکر کیا ہے
جی
کہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب
جی
ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ وہ باقی اوصاف ہیں ان کے
جی،
یقیمون الصلاۃ سے پہلے کا یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پہ ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی خداوند عالم غیب ہے، عالم غیب، عالم تجرد میں ہے
جی،
اور ہم عالم شہود یعنی عالم ہے، جسمانیات کی مخلوق ہیں، ہم سے کہا ہے اس پہ عقیدہ بناؤ، ایمان رکھو۔ اب ایمان ہے کیا؟ دیکھیں، مثال کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا
جی،
بسا اوقات انسان بعض حقائق کے بارے میں علم رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، معلومات کے بعد منزل ایمان پہ نہیں آتا ہے
جی،
منزل ایمان پہ جانے کے لیے اس چیز کا قرب اور اس چیز کا حضور ضروری ہے. جب تک آپ اس سے متصل نہیں ہوتے آپ مرحلہ ایمان پہ فائز نہیں ہوتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے, آپ کو علم ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے, علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے.
صحیح.
ایمان کب آئے گا؟ جب آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالیں گے
بالکل
اور لمس کریں گے اپنے وجود کے ذریعے, اب آپ مرحلہ ایمان پہ فائز ہو جائیں گے.
جی.
اور خداوند عالم نے کہا متقین کے صفات میں سے ہے کہ یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے غیب کی خبریں سنتے رہتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے اگر غیب کی خبریں سنتے رہیں تو پھر حال وہی ہوگا جو سلفیوں کا ہوا ہے.
جی
اگر ایمان ہوتا تو پھر کبھی بھی توسل کا انکار نہیں ہوتا. کہا اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ, اتنا اوپر لے کے آؤ کہ عالم غیب کو لمس کرو اپنے وجود کے ساتھ. جب اپنے وجود کے ساتھ لمس کرو گے مرحلہ ایمان پہ آ جاؤ گے. یہ ایک رکن جو ضروری ہے. لہٰذا اگر آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں تو کیا کرو؟ کا اس حقیقت کو لمس کرو. اسی لیے حضرت امیر علیہ السلام سے کسی سال نے آ کر سوال کیا کہ حل رأیت ربک,
جی
اپنے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟
جی.
تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لم اعبد ربن لم ارا,
جی
میں نے آج تک اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جس کو نہ دیکھا ہو.
صحیح.
وہ اب وہ سائل تھا, اس کے اندر گنجائش نہیں تھی. حضرت نے وہیں پہ بیان کر دیا.
جی.
کہ لیکن یہ یاد رکھنا ہے ان آنکھوں سے
نہیں دیکھا,
یہ تمہارے بدن کی آنکھیں ہیں اور خدا نے تمہارے دل کی آنکھوں کو بھی دیا. اگر وہ دل کی آنکھ اندھی ہو جائے خدا کو نہیں دیکھ سکتی,
بے شک.
لیکن اگر دل کی آنکھ بینا ہو یعنی بصیرت کے ساتھ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, نہ بصارت کے ساتھ. بس ایمان بصیرت کا نام ہے اور اس وادی میں اترنے کا نام ہے, یعنی اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اس حقیقت کے ساتھ متصل ہو جائے.
جی.
دوسری حقیقت جس کو قرآن نے ذکر کیا شرائط کے طور پہ, کہا یہ تقویٰ ہے. دیکھیں تقویٰ ایک ایسا مفہوم ہے جو ہم اخلاقیات میں بھی استعمال کرتے ہیں.
جی.
اور تقویٰ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. کہیں متقین کے نام سے یاد کیا, کہیں کا خیر الزاد التقویٰ ہے, کہیں پہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جی. وہ متقین ہیں, یتقون ہیں. یہ جتنے کلمات قرآن میں سے, ایک تقویٰ اصطلاح ہے قرآن کی, ایک تقویٰ مفہوم ہے اخلاقیات کا.
جی.
اخلاقیات میں تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ صفات حسنہ کے اکتساب کا نام تقویٰ ہے.
جی.
شجاعت کا اکتساب کرنا, عفت کا, عفت کو پا لینا, علم کو پا لینا.
جی.
اپنے آپ کو خضوع اور خشوع کی منزل پہ لے آنا, حلم اور بردباری کی منزل پہ لے آنا, یعنی صفات حسنہ کے اکتساب اور اپنانے کا نام ہے تقویٰ. یعنی کچھ اپنانا ہے آپ کو, یہ علم اخلاقیات میں ہے. لہذا کہا جاتا ہے کیا کرو؟ سچائی سے اپنے آپ کو متصف کرو. سچائی ایک حسنہ ہے جس سے آپ کو متصف ہونا ہے.
جی.
کس سے بچو؟ حسن ظن کو اپناؤ, سوئے زن سے بچو. یہ اخلاقی مفاہیم ہیں. یہ مفاہیم اگر انسان اپنی ذات میں اتارتا ہے تو یہ متقی بن جاتا ہے. یہ تقوی اخلاقی ہے.
جی.
اور ہونا چاہیے, چونکہ ان تقوی اخلاقی کے بغیر انسان منزل کمال کو نہیں پا سکتا. لیکن ایک تقوی وہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک طرف قرآن اپنے تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے ہدن للناس, یہ قرآن پیغام ہدایت ہے.
جی.
اور اس پیغام ہدایت کو ہم نے کس کے لیے بھیجا ہے؟ کا پوری بشریت کے لیے بھیجا ہے.
جی.
اور ایک مطلب کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین.
جی بالکل.
کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے. اب وہ جو نہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاید یہ قرآن کی آیات کے اندر آپس میں تعارض ہے, ٹکراؤ ہے.
جی.
ایک دفعہ کہتا ہے پوری بشریت کے لیے ہدایت ہے, اور دوسری مرتبہ آ کے کہتا ہے متقین کی ہدایت کے لیے. کیسے ان کو آپس میں جم کیا جائے؟
جی.
اگر تقوی قرآنی کی حقیقت معلوم ہوتی تو یہاں پہ مشکل کا شکار نہ ہوتے.
بالکل
بھائی, تقوی اگر ہوگا تو ہدایت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
جی.
یعنی یہ پیغام ہدایت ہے, پوری بشریت کے لیے آیا ہے. پوری بشریت کو ہدایت کے جادے پہ گامزن کرنا چاہ رہا ہے.
جی.
لیکن ہدایت لے گا کون؟
جی.
جس کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت ہوگی.
بالکل صحیح.
جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ ہدایت کو بڑھ کر لے لے گا.
جی.
بس قرآنی تقویٰ اس صلاحیت, اس استعداد اور اس ظرفیت کا نام ہے.
جی.
جو ہدایت کے لیے انسان کے اندر ظرف بن کر ظاہر ہوتی ہے.
بالکل.
یہ تقویٰ قرآنی ہے. قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو متقی بناؤ. کیا یعنی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ تمہیں خداوند عالم اپنی ہدایت سے مشرف کرے. ہدایت سے شرف
یاب ہو جائے. توسل کے جو شرائط تھے,
ہاں بس توسل کی شرائط میں کہا یہ تقویٰ ہے, یعنی وہ صلاحیت پیدا کرو.
جی.
اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم تمہیں اپنے مقربین کے نزدیک کر دے گا. اب ان کے بعد تم ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دو گے.
بالکل.
جس طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ کی شرط ہے, اسی طرح وسیلے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تقویٰ کی شرط ہے. اگر یہ تقویٰ نہ ہوا تو کبھی بھی پیغمبر اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا یہیں پہ بتا رہا ہے قرآن کہ اگر آپ کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو یہ وسیلہ اپنانا آپ کو عمل کی دعوت دے رہا ہے.
جی بالکل صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بے عملی کے ساتھ ہاں جی پیغمبر اسلام ہمارا کام کر دیں گے. بھائی کہا ہے وسیلہ اپنانے کے لیے تقوی شرط ہے, اور تقوی اس صلاحیت کا نام ہے کہ اگر آپ نے اپنا لی پیغمبر کے قریب ہو جائیں گے, اگر تقوی آپ نے اپنا لیا آئمہ کے نزدیک ہو جائیں گے, اگر آپ نے تقوی اپنا لیا تو آپ اولیاء کے قریب ہو جائیں گے. اب جب قریب ہوں گے وہ آپ کی مدد کریں گے. اس مدد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے, اور یہ تقوی صلاحیت اور استعداد کا نام ہے, جس کے اندر ہوگی اس کو دے دیا جائے گا.
بہت شکریہ حضور, واقعاً بہت ہی اہم نقطہ تھا. اجازت دیجئے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے کہ دیکھیے اگر ہمارے پاس تقوی ہے تبھی توسل ہمارے کام آئے گا. اس لیے کہ اگر انسان کو یہ سوچے کہ صاحب ہم تو وسیلہ بنا لیں گے, معصومین کو وسیلہ بنا لیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لیں گے, چونکہ ایک بحث ہوتی ہے نا کہ بھائی وسیل لوگوں کی وسیلے سے تو ہم نکل ہی جائیں گے پھر جو چاہیں کریں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو سوچتے ہیں کہ جو چاہیں کریں تو پھر ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے یہ وسیلہ ان کے, چونکہ شرط یہ ہے کہ اس میں تقویٰ ہونا چاہیے. جو متقی ہوگا اسی کے کام حضور کی ذات بھی آئے گی, اسی کے کام معصومین بھی آئیں گے, اور خداوند عالم بھی اسی کی مشکلات کو حل کرے گا. ناظرین گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن یہاں پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جس رپورٹ میں آپ کے نظریات بیان کیے گئے.
کیا ہم اہل بیت اور اولیاء الہی سے توسل کر سکتے ہیں؟ بالکل, اولیاء الہی اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو, تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلے کی تلاش کرو, توسل کرو ان سے اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرو. اپنے کاموں میں دوسرے کے ذریعے سے مدد لینا بارگاہ خداوندی میں, اور جیسا ہم تفاسیر اور کتب میں پڑھتے ہیں تو شرعی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی دونوں طرح سے جائز ہے, مدد لینا اور مدد کرنا.
توسل کے سلسلے میں سنی کتابوں اور شیعہ کتابوں میں بہت ہی متعدد روایات کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے, ذکر ہوا ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توسل اور وسیلہ قرار دینا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک نیک کام ہے. مشہور معروف سنی عالم دین سمہودی اپنی کتاب وفا الوفا میں رقم تراز ہیں کہ پیغمبر اسلام اور آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی کے واسطے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا آپ کی ولادت سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی جائز ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رب انی اسألک بمحمد لما غفرت لی, اے پالنے والے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, مجھے معاف کر دے. خود ایک اور حدیث پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اے اصحاب میرے لیے خدا سے وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ قرار دو. یہ دونوں حدیثیں روایت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو توسل اختیار کر سکتے ہیں.
ناظرین اکرام پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر بھی ہم توسل ہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے مہمان سے, اور جو ہمارے پروگرام میں حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان میں سے ان کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین اب تک جو پروگرام میں ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان نے شرائط کے طور پر یعنی توسل جو کرنا چاہتا ہے, جو متوسل ہونا چاہتا ہے, اس کی شرط کیا ہونی چاہیے. تو سب سے عظیم شرط اس کی جو ہے وہ تقوی الہی ہے, جیسا کہ خود قرآن کریم نے بھی اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد تقوی. اگر یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں تب تم وسیلے تک آؤ, اور جب وسیلہ اختیار کرو گے تو پھر خداوند عالم کی ذات تک پہنچ سکتے ہو, اور ظاہر ہے جب خدا کی ذات تک پہنچ جائیں گے تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے حاضرین کے سوالات دیکھتے ہیں. قبلہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمارے کچھ حاضرین میں سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے سوالات کیا ہیں. جی ہم شکر گزار ہیں آپ کے. بسم اللہ.
السلام علیکم قبلہ, میرا نام سید قاسم عسکری ہے. سوال یہ ہے کہ توسل کے سلسلے میں قرآن کا کیا کہنا ہے, اس پہ تھوڑا
خوبصورت سوال ہے.
جی
کہ آیا قرآن نے بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے یا نہیں. خوب اس سے پہلے کہ جس طرح بھی پروگرام چل رہا تھا اور آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معزز ساتھی نے بھی یہی بیان کیا ہے, اور قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی جس کو میں نے خود بھی تلاوت کیا.
جی
سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی خداوند عالم کا یہ ارشاد حکم ہے, امر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند عالم نے جتنے احکامات دیے ہیں کہیں پہ کہا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، آتو زکوٰۃ زکوٰۃ کو ادا کرو، خوب اسی طرح روزے کے لیے کہا روزہ رکھو، حج کرو، یہ حکم ہے، یہ امر ہے، اسی طرح خالق کائنات نے کہا وابتغوا تلاش کرو، چاہو اس کی ذات تک جانے کے لیے وسیلے کو، بس خود خدا نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ذرا انسان کی اپنی حقیقت پہ تھوڑی سی اگر انسان کو توجہ ہو جائے کہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری خدا نے تخلیق کیسے کی ہے، تو یہ تخلیق ہماری خود بہترین شاہد ہے اس بات پر کہ خداوند عالم نے ہمیں بغیر وسیلے کے اس دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وتعاونوا علی البر
بالکل
ہے وتقوا، بر اور تقوی پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیوں تعاون کرو؟ کہا اس لیے کہ انسان کو جب ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو دوسروں کے تعاون کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ خوب ہمارے کتنے کام ہیں دنیا کے اندر جو ہم تنے تنہا انجام دے سکتے ہیں؟ ہم اپنا ایک کام شاید انجام دے سکتے ہوں، بقیہ کام ہمارے کون انجام دیتا ہے؟ دوسرے انسان انجام دیتے ہیں، گھر ہمارا کوئی بناتا ہے، گاڑی ہماری کوئی بناتا ہے، لباس ہمارا کوئی سیتا ہے، جوتے ہمارے کوئی بناتا ہے، روٹی کا کام کوئی کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی ضروریات ہیں۔ خالق کائنات نے کہا تھا ہم نے تم اس عالم میں بھیجا ہے جہاں پہ تم دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو، جب دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، حکم دیا ہے۔ تعاون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو، ان کی مدد کرو اور ان سے مدد حاصل کرو۔ مدد کرنا اور مدد لینا یہی توسل ہے، یہی وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کو مدد کے طور پہ آپ اپناتے ہیں
جی بالکل،
اور پھر ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اسی کو اگر آپ قرآنی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم نے قرآن میں نظام تسخیر کے طور پہ آپ کو بھیجا ہے، ھو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے انسان
جی
آپ کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ قانون ہے خدا کا۔ نظام تسخیر میں ہوتا کیا ہے؟ نظام تسخیر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخلوق دوسرے کا بوجھ اٹھاتی ہے اور وہ مخلوق اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خوب ہم مریض ہوتے ہیں، مریض جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا بوجھ ہے، کون اٹھاتا ہے؟ ڈاکٹر۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بس ڈاکٹر نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے
جی،
اور ڈاکٹر کا ایک بوجھ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ کون دیتے ہیں؟
ہم دیتے ہیں،
وہ آپ دیتے ہیں،
بالکل
یہ نظام تسخیر ہے۔ اسی طرح آپ جا کر دیکھیں، آپ اپنی مثال لے لیں، عالم دین جاتا ہے کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے، وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، قرآنی تعلیمات بیان کرتا ہے
جی،
یہ قرآنی تعلیمات اور ہدایت کا پیغام، یہ بوجھ ہے قوم کا جو آپ نے اٹھایا ہوتا ہے،
بالکل ان کی ضرورت ہے جو
ان کی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں،
بالکل،
اور پھر وہ آپ کی ضروریات ہوتی ہیں جو وہ پوری کرتے ہیں، یہ نظام تسخیر ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ملعون من القی کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ، رحمت خدا سے دور ہے وہ شخص
جی
جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے لیکن دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے
جی۔
یعنی لوگ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے بر اور تقوی پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو،
بے شک،
اور خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو جی۔ اور کہا آپ کی تخلیق میں یہ چیز ہم نے رکھی، تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک شخص آیا حضرت امیر علیہ السلام کے پاس
جی
اور آ کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگا کہ یا الہ العالمین مجھے مخلوق کا محتاج نہ کر
جی۔
حضرت امیر علیہ السلام نے ڈانٹ دیا اور کہا خاموش رہو، یہ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس دنیا میں تم آئے ہو دوسروں کے محتاج نہ رہو، دوسروں کے وسیلے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے
جی،
دوسروں کے بغیر اپنے زندگی کے کاموں کو آگے چلا سکو۔ تو کہنے لگا پھر مولا سے کہ کیسے دعا کروں؟ امام نے فرمایا یوں دعا کرو کہ الہ العالمین مجھے نامردوں کا محتاج نہ کر۔ بعض لوگ نامرد ہوتے ہیں، یعنی محتاج جب ہوتے ہیں، بعض لوگ کرامت انسانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض ذات کے اعتبار سے نیچ ہوتے ہیں، پست ہوتے ہیں،
جو نااہل ہوتے ہیں،
جو نااہل اور پست لوگوں کا محتاج نہ کر، ویلا محتاج ہے انسان
بالکل۔
بس یہ احتیاج انسان کی تخلیق میں بھی ہے، نظام تسخیر کا بھی لازمہ ہے، اور قرآن نے تعاون کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ تعاون، یہ نظام تسخیر، یہ لوگوں کے ساتھ کا، یہ سارے کا سارا وسیلہ ہے
جی،
یہ سب توسل ہے، اور اسی توسل کی خدا نے دعوت دی ہے
جی۔ قبلہ بہت شکریہ، واقعاً بڑا اہم جواب تھا اس سوال کا بھی۔ قبلہ ہم آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں،
آپ ہمیں اجازت دیجیے. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی یہاں پر توسل کے حوالے سے. ہمارے مہمان نے یہاں پر بہت سی روایت ہمارے سامنے اور اسی طرح قرآن کے حوالے سے بیان کیا کہ توسل اور وسیلے کا خود خداوند عالم نے حکم دیا ہے. دیکھیے, میں بھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے. ایک شخص ہے, یہ بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے روایت اور صحیح ترمذی سے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک شخص آتا ہے, ایک نابینا شخص ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے, اے رسول خدا, میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم مجھے یعنی عافیت عطا کرے, مریض ہے مجھے شفا عطا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فہو خیر لک, کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا, لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو وہ آیا اس لیے تھا کہ رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے, لیکن یہ روایت کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم وضو کرو, تم دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد تم خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرو. ایک دعا تعلیم کی ہمارے رسول نے کہ اس طرح دعا کرو, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. رسول اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم خود دعا کرو اور میرا وسیلہ قرار دو اپنی اس دعا میں, مجھے واسطہ قرار دو خداوند عالم سے اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا. رسول خود بھی دعا کر سکتے تھے, لیکن یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو تمہیں کوئی بھی اگر مشکل ہو تو تم نماز پڑھو, تم خداوند عالم سے دعا کرو اور پھر اس کے بعد ان دعا میں ہمارا وسیلہ قرار دو. مثلا جیسے یہی کہا کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری طرف میں متوجہ ہوا ہوں تیرے اس نبی کے صدقے میں جو نبی رحمت ہے. ہم سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو پہلے تم نماز پڑھو, پھر تم درود پڑھو, اہل بیت اطہار پر, ائمہ طاہرین پر آپ صلوات بھیجیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی دعا کو طلب کریں, خداوند عالم تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ناظرین, تو ہمیں رسول خدا کا اور ائمہ طاہرین کا وسیلہ ان کو بنانا چاہیے, توسل کرنا چاہیے ان سے تاکہ ہماری مشکلات حل ہو سکیں. ناظرین, امید ہے کہ پروگرام آج بھی پسند آیا ہوگا. قبلہ, ہم سب سے پہلے آپ سے یہاں پر خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی, اسی طریقے سے حاضرین کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے, اور ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. اور یہاں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.